الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وعلى سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل صدق کرام بزرگوں نوجوان ساتھیوں سپاہی صحابہ کے غیور کارکنوں اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں گزشتہ جمعہ آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا کہ 14 اگست یوم آزادی پاکستان کے مناسبت سے آج کے جمعہ یعنی 11 اگست کو تحریک آزادی ہند اور حصول پاکستان کے لیے جو جد و جہد جو قربانیاں اس سرزمین کے عظیم سپوتوں نے دی ہیں ان کی مختصر انداز میں داستان حیات ان کی جرتوں ہمتوں بصالتوں کی کہانی کا ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. گرچہ مسلسل مصروفیات کے باعث میں اس عنوان پر زیادہ مطالعہ تو نہیں کر سکا، لیکن جو بھی کچھ مجھے وقت ملا اور میں نے تاریخ کی کتب کی ورق گردانی کی، اس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ پاکستان کا حصول کسی خاص جماعت کی چند سالہ جد و جہد اور محنت کا ثمرہ نہیں ہے. ایسے لیڈروں اور سیاستدانوں کی فہم و فراست اور تدبر کا ہرگز نتیجہ نہیں ہے جنہوں نے اپنی ہوش کی آنکھیں اپنی سرزمین کی بجائے یورپ کی سرزمین پہ کھولی. یورپ کے انتہائی آلودہ ماحول میں پروان چڑھے، سال سال کے بعد پھر وہ سرزمین ہند پر آئے، حادثاتی طور پر لیڈر بن کر یا ایک طویل اور گہری سازش کے نتیجہ میں انہیں سامنے لا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ تحریک آزادی کی فصل کاٹنے والے تحریک آزادی کی قربانیوں کے نتیجے میں جو فصل جنم لیتی ہے اس فصل کو اٹھانے والے اور ساری قربانی کی تحریک کو کیش کرانے والے یہ لوگ ہیں. آج یہ بات اس قدر عیاں ہو کر سامنے آ چکی ہے کہ کل تک جب ہمارے اکابر ہمارے سیاستدان حضرات میری مراد حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی اور ہمارے وہ اکابر جو پاکستان کی تاریخ میں شامل تھے پاکستان کے مرز وجود میں آنے کے بعد جب اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کرتے تھے کہ جن لوگوں نے پاکستان کو حاصل کرنے اور آزادی دلوانے کا سہرا اپنے سر پر خود سجا لیا ہے ان کا اس آزادی سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے. اس وقت تو ہمارے اکابر و اسلاف کی باتوں کو نہ صرف یہ کہ نہایت ہی غم و غصہ کے ساتھ سماعت کیا جاتا تھا, اس پر کالم لکھے جاتے, اس پر مضمون نویسی کی جاتی, اس پر کئی کئی ہفتوں تک مذمتی بیان جاری کیے جاتے. آپ حیران ہوں گے آج سے 20-22 روز قبل پاکستان مسلم لیگ کے صدر پیر پگارا نے جنگ اخبار میں ایک تفصیلی انٹرویو دیا جو صرف آج سے 18 روز پہلے اتوار کے دن جنگ اخبار نے شائع کیا ہے. اس میں پیر پگارا نے واضح الفاظ میں وہی بات کہی ہے جو بات ولی خان نے کہی, جو بات ہمارے اکابر نے کہی. مسلم لیگ کا صدر کہتا ہے کہ پاکستان بنانے والی مسلم لیگ نہیں تھی. اس نے کہا خود مجھے سر شوکت حیات نے, جو کہ سر سکندر حیات پاکستان بننے سے پہلے جو پنجاب کا گورنر تھا اس کے بیٹے نے یہ بتلائی کہ ابھی لاہور میں سن 1940 میں قرارداد پاکستان منظور نہیں ہوئی تھی, 1940 سے بھی پہلے انگریز نے سر سکندر حیات سے کہا تھا کہ ہم ہندوستان کی سرزمین پر ایک اسلامی ملک بنانا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے مسلم لیگ وجود میں آئے اور پھر مسلم لیگ میں جاگیرداروں, بڈیروں, انگریز کے وفاداروں, انگریز کے ساتھ ہر ہر موقع پر تعاون کرنے والوں کو خود انگریز نے کہا کہ مسلم لیگ میں شامل ہو جاؤ, ہم یہاں ایک اسلامی ریاست مرز وجود میں لانا چاہتے ہیں اور اس کا چہرہ تمہارے سر پہ سجانا چاہتے ہیں. کل کے اخبارات میں بھی پیر پگارا کے اس بیان پر زبردست احتجاج, ہلچل, پریشانی کا اظہار ہو رہا تھا. آج کے اخبارات میں بھی یہ خبریں ہیں کہ پیر صاحب نے یہ کیا بات کہہ دی, پیر پگارا زندہ ہے, مسلم لیگ کا صدر ہے. ایک ذمہ دار آدمی کہتا ہے کہ میں حقائق کو نہیں جھٹلا سکتا. اور ویسے بھی یہ بات کس طرح ممکن ہے کہ ایک انگریز جو اس سرزمین پر 250 سال تک حکومت کرتا ہے, 250 سال مسلسل اس کے خلاف ایک جد و جہد جاری ہوئی, اس کے خلاف مسلسل آزادی کی تحریکیں چلتی رہی, مسلسل اس کے خلاف علماء حق کی قیادت میں پاکستان اس وقت وجود میں نہیں آیا, پورے ہندوستان کی قوم نفرت پر مبنی, بیزاری پر مبنی انگریز کے خلاف تحریک چلاتی رہی, اور جب پھل پکڑے بھی آیا تو وارث بن کے کوئی اور میدان میں آ گئے. تو میں کل عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ تحریک پاکستان, تحریک آزادی و ہند میں اصل کردار ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اول روز سے انگریز کے فتنہ کو سمجھا اور پھر اول روز سے اس فتنہ کے خلاف سرگرم عمل ہو گئے. یہ وہ انگریز ہیں کہ جس نے اکبر اور جہانگیر کے دور میں یہاں کے ہندوستان کے حکمرانوں کو رام کرنا شروع کیا اور ان کو لالچ دے کر ان سے یہ اجازت نامے حاصل کیے کہ آپ کے سرحدی علاقے
آپ کی سمندری بندرگاہیں اور آپ کے یہ جو اہم تجارتی مقامات ہیں آپ وہ مقامات ہمیں لیز پر دے دیں، ٹھیکے پر دے دیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ملک میں تجارت کریں، ہم آپ کے ملک میں آ کر آپ کی پیداوار بڑھائیں، آپ کے ملک میں آ کر ہم اپنا سرمایہ یہاں اسی پہ خرچ کریں۔ آپ بالکل یہ سمجھیے جس طرح آج یورپی کمپنیاں اور یورپ اور امریکہ کی لابیاں آپ کے ملک میں آ کر سرمایہ کاری کر رہی ہے، کہیں آپ سے گوادر خرید رہی ہے، اور آپ حیران ہوں گے 60 بند کراچی کی بندرگاہ پر 60 برتھے ہیں جہاں پر جہاز آ کر رکتے ہیں، سامان اتارتے ہیں، جہاں پر جہاز آ کر رکے سامان اتارے، لاکھوں من سامان جہاں اترتے ہیں اسے برتھ کہتے ہیں، اور آج صرف 4 برتھے پاکستان کی ملکیت میں ہے، اس کے علاوہ جتنی برتھے ہیں ہم نے امریکہ کو لیز پر دے رکھی ہے، چاہے وہ ہمارے ملک میں کچھ بھی لائے، ہمارے ملک سے خرید کر اپنے ملک میں کچھ بھی لے جائے، وہ برتھے پاکستان کی ہے، سرزمین پاکستان کی ہے، بندرگاہ پاکستان کی ہے، حکومت آج بھی ان کی ہے۔ آج اس طرح آپ نے بے نظیر کے دور میں سنا ہوگا کہ سندھ میں کوئلے کی ایسی کان دریافت ہوئی، سندھ کے خاص طور پر وہ علاقہ جہاں قحط سالی بہت برپا ہوئی پچھلے سالوں میں، بہت تھرپارکر کا علاقہ، تھرپارکر کے علاقے میں جہاں خشک سالی قحط سالی سے ایک بہت بڑا سایہ ہو گزرا، اللہ تعالیٰ نے تھرپارکر کے علاقے سے ایسا کوئلہ نکال دیا کہ پوری دنیا میں اس کوئلے کی مثال نہیں ہے۔ اس کوئلے کے ذریعے آپ اگر بجلی پیدا کرنا چاہیں، اس کوئلے کے ذریعے سے آپ اگر اپنا نظام مملکت چلانا چاہیں، تو پاکستان کو کسی بھی کمپنی کو یہاں لا کر بجلی کے کارخانے اور فیکٹریاں بنا کر اس سے بجلی مہنگی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہوا کیا، وہ کوئلے کی کانیں جو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت کالے سونے کی شکل میں ہمیں نصیب ہوئی تھی، وہ ساری کوئلے کی کانیں 25 سالہ لیز پر امریکہ کو دے دی گئی ہے، اور آج ہم امریکی کمپنیوں سے بجلی خرید کر اپنی قوم کو مہنگی دے رہے ہیں۔ جو کچھ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہی کچھ آج سے 300 سال پہلے ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا۔ بندرگاہیں خرید لی گئی، بڑے بڑے اہم مقامات مسلمانوں سے پرتگیزیوں اور انگریزوں نے لے لیے، اور پھر یہ جب کوئی وہ علاقہ لیتے ہیں اس علاقے میں سوائے ان کے کسی اور کی حکومت نہیں ہوتی، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ آپ نے گزشتہ دنوں میں سنا ہوگا اردن میں کیا ہوا، اردن میں یہ ہوا کہ اردن کی بندرگاہیں کئی علاقے امریکیوں نے اس نے کرائے پر لے لیے، اور وہاں کوئی دوسرا آدمی آ جا نہیں سکتا تھا، اور نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ اردن کی ایک شہزادی ایک امریکی بھگا کے لے گیا، اردن والوں کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ یہ کیا کس چیز کا نتیجہ ہے؟ جو جال آج بچھایا جا رہا ہے یہ وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے جو تاریخ پرتگیزیوں اور انگریزوں نے اکبر اور جہانگیر کے زمانے میں شروع کی تھی، جب انہوں نے بندرگاہوں پہ قبضہ کر لیا اور ان کے جہاز یہ آپ کے بحیرہ عرب میں اور بحیرہ احمر میں ان کے جہازوں کی حکومت قائم ہو گئی، حکمرانی قائم ہو گئی۔ پھر جہانگیر کا دور آیا، اورنگزیب عالمگیر کا دور آیا، اورنگزیب عالمگیر کے دور میں یہ سارا بھی ہوا کہ مسلمانوں کا حج کر کے جو جہاز واپس لوٹ رہا تھا اس پر انگریزوں نے سب خون مارا، مسلمانوں کا مال لوٹا، ان کی عورتوں کو گرفتار کیا۔ جب مسلمانوں کی عورتوں کو یہ معلوم ہو گیا انگریز ہم پہ حملہ آور ہو گئے ہیں، انہوں نے دریا میں چھلانگیں لگا دی، ایک بھی عورت ایسی نہیں تھی جو انگریز کے قابو میں آنے سے پہلے پہلے جہاز میں بیٹھی رہی ہو۔ مسلمانوں کی بچیوں نے جہاز سے چھلانگیں لگا کر جانیں قربان کر دی، مگر کوئی ایک بچی بھی انگریز کے دامے فرے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ یہ حالات چلتے ہیں، تاریخ اپنے آپ کو پھر دوہرا رہی ہے، آج وہی حالات ہمارے ملک میں پھر پیدا ہو رہے ہیں، آج وہی حالات سعودیہ میں کام ہو گئے، آج وہی حالات کویت میں، وہی حالات بحرین میں، وہی حالات اردن میں، وہی حالات مصر میں، وہی حالات عرب ممالک میں پیدا ہو چکے ہیں۔ آج ان کی بندرگاہیں، ان کے اہم مقامات، آپ کے ملک کی برتھیں بندرگاہ کی، آپ کے ملک کے گوادر کو لینے کی ہاتھ کوشش جاری ہے، آپ کے ملک کے وسائل لوٹنے کی کوشش جاری ہے، جو زمینی پیداوار ہے اسے آج آج آپ سے چھین لیا گیا ہے. یہ وہ ساری کی سارے انداز ہیں جو آج سے 300 سال پہلے اپنائے گئے, اور اس وقت مسلمان بادشاہوں نے, مسلمان ریا نے حالات کی ستم دریفی کو, ان کی حالات کی حساس ناپاک نوعیت کو انہوں نے کبھی محسوس نہ کیا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 250 سال کے لیے یہ قوم غلام بن گئی. تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. اگر آج بھی ہم خواب غفلت میں سوئے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر غلامی کا توق ہمارے گلے میں آ جائے. تو میں عرض کر رہا ہوں, جہانگیر اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے دور میں یہ واقعات پیش آئے, انگریز کے پنجے اور گرتے چلے گئے, اور پھر بہادر شاہ ظفر خاندان مغلیہ کا آخری چشم و چراغ. وہ وقت بھی آیا جب انگریز نے مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار کو دہلی کے قلعہ تک بند کر کے رکھ دیا, اور سارے برے صغیر پر اس کی حکومت قائم ہو چکی تھی. جب ہر طرف سے انگریزی حکومت کے منحوس سائے ہندوستان کے بڑھتے چلے جا رہے تھے, انگریز کی گرفت مضبوط ہوتی چلی جا رہی تھی, مسلمانوں میں غدار پیدا ہوتے چلے جا رہے تھے, انگریز کے حمایتی وفادار اپنی اپنی راجدھانیاں اور اپنے اپنے پرگنے اور علاقے, اپنے اپنے صوبہ جات اور اپنے اپنے علاقوں کو انگریز کی تعمیر میں دیے چلے جاتے تھے, اور پھر یہاں تک انگریز تخت دہلی پہ قابض ہو چکا تھا. اس دور میں سب سے پہلے جس شخص نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا, تاریخ اسے شاہ ولی اللہ کے نام سے جانتے ہیں. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ پہلا وہ شخص ہے برے صغیر میں جس نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا. کہا مسلمانوں تم کہاں سوئے ہوئے ہو, 5000 میل سے سفر کر کے, سمندروں سے سفر کر کے, 7 سمندر پار کر کے انگریز یہاں تک آ گیا ہے, تمہارے ملک پہ قابض ہو گیا, تمہارے تاجدار, تمہارے حکمران اپنے قلعہ کی 4 دیواری میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں, اور تم اس طرح خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہو, تم اس طرح انگریز کی غلامی کے کڑے اور توپ اپنے بازو اور اپنے گلے میں ڈانٹتے چلے جا رہے ہو کہ تم میں سے کوئی ایک بھی مرد ایسا نہیں ہے جو انگریز کے خلاف اعلان بغاوت کرے, اعلان جہاد کرے. مسلمانوں اس انگریز کی حکومت کو اپنے لیے کوئی نعمت غیر مترقبہ مت سمجھو, انگریز کی حکومت کو اپنے لیے کوئی عظیم نعمت مت سمجھو, انگریز کی حکومت تمہارے لیے وبال جان ثابت ہوگی, انگریز کی حکومت تمہارے دین ایمان کے لیے نقصان کا باعث ہوگی, انگریز کی حکومت ہندوستان کے لیے راشن کی حکومت ہوگی, انگریز کی حکومت تمہارے اس ملک کی, تمہاری سرزمین کی, تمہاری اس قوم کی, تمہاری اس نسل کی دشمن ہے. اگر تم میں کوئی آنا باقی ہے, لڑت کا کوئی حصہ باقی ہے, اٹھاؤ انگریز کے مقابلے کے لیے میدان میں چلے آؤ. یہی وجہ تھے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے انگریز نے انگوٹھے کٹوا دیے کہ جس ہاتھ کے ساتھ تم نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے آج کے بعد یہ ہاتھ قلم ہی نہیں پکڑ سکے گا. انگوٹھے کٹوا دیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کہ دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پھر آپ کے بیٹے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف فتویٰ جہاد دیا, اعلان جہاد دیا, فرمایا ہندوستان دار الحرب ہے, ہندوستان دار جنگ کی سرزمین ہے, یہاں جنگ ہوگی, یہاں لڑائی ہوگی, دار الحرم میں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے وہ امن کی چین کی سنہری ہو جائے, وہ سکون کے ساتھ اپنے کاروبار میں مشغول مصروف رہے. جو مسلمان ہے اس کے لیے اب شریعت کا حکم یہ ہے ہاتھ میں تلوار اٹھائے انگریز کے مقابلے میں چلے آئے. اب یہ دار الامن نہیں ہے, دار الحرم ہے. یہ فتویٰ کس نے دیا؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے. یہ فتویٰ آپ نے سن 1764 میں دیا. سن 1764 میں آپ کا فتویٰ شائع ہوا. یہ آپ کے فتویٰ کا نتیجہ تھا کہ سن 1790 کے بعد سراج الدولہ نے اور بنگال میں آپ کے فتویٰ کی وجہ سے اور سن 1790 میں ٹیپو سلطان نے اپنے علاقے میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا. یہ فتویٰ تھا علماء کا. پاکستان کو ایسا نہیں مل گیا. اور کتنے بڑے حوصلے, کتنے بڑے دل, کتنے بڑے جگر تھے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے ایک امپرتی ہوئی انگریز کی ناپاک حکومت کے قدموں کو روکنے کے لیے اپنے فتوے کو, اپنے قلم کو, اپنی زبان کو, اپنی اللہ کی دی ہوئی جو بھی ان کے پاس وسعت اور قدرت تھی اسے استعمال کیا اور مسلمانوں میں بیداری کی روح پیدا کی, بیداری کی روح پیدا کی. چنانچہ ایک طرف ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ انگریز کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. ٹیپو سلطان کی پوری داستان حیات پڑھو. آپ کو یہاں پر ایک نئی بات سناؤں. عبداللہ بٹ جس نے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ پر سب سے زیادہ مستند اور ذخیر کتاب لکھی ہے, میں نے اس کتاب کا مطالعہ پشاور میں جب میں جیل میں تھا وہاں اس کتاب کا مطالعہ کیا. ٹیپو سلطان پر کئی کتابیں میں نے پڑھی, میرا جی تھا کہ میں ٹیپو سلطان پر کوئی کتاب لکھوں. آپ حیران ہوں گے, ٹیپو سلطان نے ایک طرف انگریز کے دشمن فرانس کو خط لکھا کہ انگریز تیرا بھی دشمن ہے, انگریز ہمارا بھی دشمن ہے, میری مدد کے لیے پہنچو. اگر ہم نے مل کر انگریز کو ہندوستان سے نکال دیا پھر ہندوستان میں ہم اپنی حکومت قائم کریں گے. اور دوسری طرف ٹیپو سلطان نے کابل کے والی کو خط لکھا, اے والی کابل تم مسلمان حکمران ہو, تم ایک آزاد مسلمان کے باسی ملک کے باسی ہو, تم مسلمان ہو آزاد ہو, انگریز کے ناپاک قدم ابھی تک افغانستان میں نہیں آئے ہیں, تم پہ فرض ہے اپنے پڑوسی ملک ہندوستان کی مدد کرو جس طرح کل اسی ملک میں محمود غزنوی آیا تھا, جس طرح پہلے اس ملک میں شہاب الدین غوری آیا تھا, جس طرح پہلے اس ملک میں اور اسلامی تاجدار آئے تھے. میں تم سے سوال کرتا ہوں اللہ اس کے رسول اور دین کے نام پر تم کابل سے چلو, فرانس والے پیرس سے چلیں گے. اور تیسری طاقت ٹیپو سلطان کی ہے, انشاءاللہ ہم انگریز کی طاقت کو پیش کر رکھ دیں گے. پھر کیا ہوا, فرانس کی فوجیں چلی, انگریز نے دہلی راستے روک لیے, وہ فوجیں نہ پہنچ سکی. بالیے کابل نے اپنا 10,000 کا لشکر لیا, کابل سے کوچ کیا, پشاور اٹک سے ہوتا ہوا جہلم کے راستے گجرات کے راستے لاہور پہنچا. جب والیے کابل لاہور پہنچا کیا ہوا, انگریز کے پاؤں میں کپکپی تاری ہو گئی. انگریز یہ سمجھنے میں مجبور ہو گیا اگر والیے کابل اور ٹیپو سلطان دونوں مل گئے, ٹیپو سلطان کو اس حالت میں والیے کابل کی کمک پہنچ گئی تو پھر سب زمین ہندوستان پر میرے پاؤں ٹکنے نہیں پائیں گے, میرا اقتدار کا سورج طلوع نہیں ہو پائے گا اور میرا اقتدار کا سورج مزدور جو ہے وہ زوال پذیر ہو کر رہے گا. آپ حیران ہوں گے, سپاہی صحابہ کی جد و جہد, سپاہی صحابہ کو مشن کو سمجھ نکالو. یہ ایک عجیب حوالہ ہے آپ کے لیے. انگریز نے چال چلی, اس نے کیا کیا, لاہور کے ایک شیعہ مستحد کو پیسے لے کر تیار کیا, اس دور میں 300,000 روپیہ انگریز نے اس کو دیا اور اسے کہا کہ ایک اپنا وفد لے کر ایران میں جاؤ. چنانچہ وہ اپنا ایک وفد لے کر ایران میں گیا. ایران میں جا کر اس نے ایران کے شہنشاہ کی دربار میں حاضری دی اور جاتے ہی اپنے بال نوچنے, گریبان چاک کرنے اور بلند آواز سے آہو فضا کرنے, المدد المدد کے نعرے لگانے, ہماری مدد کرو ہماری نصرت کرو ہم تباہ ہو گئے ہم مارے گئے. جب بڑے دربار میں اس نے یہ ڈرامہ رچایا, درباریوں نے اور شہنشاہ ایران نے پوچھا مسئلہ کیا ہے, پریشانی کیا ہے, تو ایران لاہور سے جانے والے شیعہ کے وقت نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ والیے کابل لاہور سے چل کر لاہور میں آ چکا ہے, ٹیپو سلطان ایک سنی انسان ہے, والیے کابل بھی سنی انسان ہے, اگر یہ دونوں سنی مل جاتے ہیں ایران کو شکست دیتے ہیں پھر پورے ہندوستان میں سنیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی, پورے ہندوستان میں سنی مذہب سرکاری مذہب بن جائے گا. آج کل جو ہمیں آزادی ملی ہوئی ہے وہ آزادی ہم سے چھین جائے گی. اس نے پوچھا تم چاہتے کیا ہو, اس نے کہا چاہتا میں یہ ہوں کہ تم کابل کے اندر غدار پیدا کرو, کابل میں بغاوت پیدا کرو تاکہ والیے کابل آگے جانے کی بجائے پیچھے لوٹ جائے. چنانچہ پھر یہی ہوا, ایرانیوں نے والیے کابل کے بھائی کو تیار کیا, اس نے کابل میں بغاوت کر دی, زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لی. جب والیے کابل کو لاہور میں یہ خبر پہنچی کہ تیرے بھائی نے بغاوت کر دی ہے اور تیری حکومت کا تختہ الٹ دیا ہے, تو والیے کابل لاہور سے آگے جانے کی بجائے واپس کابل لوٹ گیا. ٹیپو سلطان تنہا رہ گیا, اکیلا رہ گیا. ٹیپو سلطان کے سلطنت کے قریب ہی ایک دوسری سلطنت تھی, بڑی پرانی سلطنت اور 2300 سال سے پرانی آنے والی سلطنت جس کو نظام شاہی کے نام سے تاریخ میں جانا جاتا ہے, 250 سالہ پرانی نظام شاہی مسلمانوں کی سلطنت تھی. ٹیپو سلطان نے جب باہر کے لوگوں سے مایوس ہوا اس نے نظام شاہی سلطنت کے پاس اپنا پیغام بھیجا کہ تم مسلمان ہو میرا ساتھ دو میرا تعاون کرو, ہم مل کر انگریز کے خلاف اعلان جہاد کرتے ہیں, ہم انگریز سے مل کر مقابلہ کرتے ہیں. تو نظام شاہی سلطنت کا وزیر اعظم بھی
سیا تھا، اس نے اپنے نظام شاہی سلطنت کے بادشاہ کو، راجہ کو اس بات پہ تیار کیا کہ ہم ٹیپو سلطان کی حمایت نہیں کریں گے بلکہ انگریز کی حمایت کریں گے. ٹیپو سلطان نے یہاں تک پیشکش کی کہ میں اپنی بیٹیاں تمہارے نکاح میں دیتا ہوں، میں اپنی بیٹیاں تمہارے نکاح میں دیتا ہوں، میری بیٹیوں کے ساتھ رشتے کر لو، لیکن اسلام کے لیے، دین کے لیے میرا ساتھ دو. مگر نظام شاہی وزیر اعظم شیعہ نے ایک بار بھی ٹیپو سلطان کی نہیں چلنے دی. آخر وہ وقت آیا بھلے ہندوستان پہ ٹیپو سلطان تنہا تھا، اکیلا تھا، جو صاف طرف دی محمد پہلی رحمت اللہ علیہ کے فتویٰ کی روشنی میں انگریز کے خلاف میدان میں آیا تھا. یہاں تک کہ جب انگریز نے دیکھا اس تنہا شیر کو بھی اس تنہا شیر کا بھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، تب اس نے ٹیپو سلطان کے وزیر اعظم میر جعفر سے رابطہ کیا، جو عقیدتاً شیعہ تھا، جو انگریز کے ہاتھوں میں بک گیا. عین موقع پہ غداری کر کے قلعہ کے دروازے انگریز کے لیے کھول دیے. پھر ٹیپو سلطان شہر بڑھ کر انگریز کے مقابلے میں آیا اور سینکڑوں انگریزوں کو مارنے کے بعد جامع شہادت نوش کر کے یہ تاریخ ہے. اس تاریخ کو بھول جانا، ان حقائق کو پسے منظر ڈال کر، پسے پس ڈال کر یہ کہنا کہ چند لوگ آئے، انہوں نے چند دن تقریریں کی، ایک جماعت بنائی، ہندوستان آزاد ہو گیا، یہ خیال رکھو مہارت کو جنوں میں ایک لمبی تاریخ. یہ واقعات گزر گئے. سراج الدولہ بنگال میں اٹھے، انگریز کے پاؤں کھڑے رہے. جب سراج الدولہ انگریز سے بھاگ رہا تھا، سراج الدولہ بنگال سے دم دبا کے بھاگ رہا تھا، اس وقت انگریز نے پھر سادت کا سہارا لیا اور میر سادت جو عقیدت انسیہ تھا اس کے ساتھ کٹ جوڑ کیا، جس نے سراج الدولہ کو تباہ کر کے مروا دیا. یہ ایک انگریز کے خلاف بڑی چٹان تھی جو ہندوستان میں انگریز کی راجدھانی، انگریز کی حکومت کے مقابلے میں سجے سکندری بن کر کھڑی ہوئی تھی. جب یہ دیواریں ٹوٹ گئیں، انگریز کے منحوس سائے آگے بڑھتے چلے گئے. پھر وہ وقت آیا جب حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور آپ کے نواسے حضرت سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمہم اللہ تعالی نے مل کر یہ فیصلہ کیا، ہم شاہ عبد العزیز محدث رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ کی روشنی میں انگریز کے ہاتھ سے ہندوستان کو آزاد کرائیں گے. چنانچہ پھر حضرت شاہ اسماعیل شہید اور وہ دن بھی آئے، ہندوستان میں انگریز آیا. آج انگریز، آج یورپی ممالک دین کی بات کرنے والوں کو بنیاد پرست کہتے ہیں. آج جو لوگ دین کی دعوت دیں، دین کی تبلیغ دیں، انہیں تشدد پسند کہا جاتا ہے. مگر ان کی تاریخ پڑھو، جب یہ لوگ برے صدیر میں آئے، ہندوستان پہ غالب ہوئے، تو ہندوستان کی سرزمین پر یہ نہیں ہوا کہ دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر عیسائی پادری، عیسائی پوپ تقریر کیا کرتے تھے، خانہ خدا میں مسلمانوں کے عبادت خانے میں کھڑے ہو کر عیسائیت کا پرچار کیا کرتے، چوکوں چراہوں میں کھڑے ہو کر عیسائیت کا پرچار کرتے، زبردستی مسلمانوں کو عیسائی بناتے. جو پرگنے، جو علاقے، جو ریاستیں انگریز کے حکومت کے اقتدار و حکومت کے ساتھ مل جایا کرتی تھی، وہاں انگریز کا نظام یہ تھا، جب کوئی آدمی فوت ہو جائے اس کی ساری زمین بہت کے سرکار غصب کر لی جاتی، اس کی اولاد کو چرچ میں لے جا کر جبرن عیسائی بنایا جاتا، اور اس کے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر انگلینڈ لے جاتے، وہاں لے جا کر ان کو عیسائی مذہب، عیسائی تربیت اور عیسائی ماحول میں پروان چڑھاتے. اسی پر بس نہیں، تاریخ کی کتابوں میں یہ حقائق و واقعات لکھے ہیں کہ انگریز نے عیسائیت قبول نہ کرنے پر لوگوں کو اس طرح بھی سزائی دی، ایک ایک گاؤں میں بیت وقت 5,000 انسانوں کو جمع کر دیا گیا اس جرم میں کہ وہ عیسائی مذہب کیوں نہیں قبول کرتے. آج پوری دنیا میں شور برپا ہے، آج پاکستان پر عالمی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ جناب والا پاکستان میں غیر مسلموں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، قادیانیوں سے زیادتی ہو رہی ہے، غیر مسلم اقلیتیں پاکستان میں محفوظ نہیں ہیں. میں چیلنج کر کے پوچھتا ہوں، ہمیں بتلاؤ مثال کے طور پر کون سا وہ قادیانی گھرانا ہے، کون سا وہ عیسائی ہے، کون سا وہ ہندو سکھ ہے، کون سا وہ مجوسی ہے جو پاکستان کی سرزمین پر رہتا ہو جسے پاکستان کی سرزمین پر مسلمانوں جتنے اختیارات حاصل نہ ہو، مسلمانوں جتنی سہولتیں حاصل نہ ہو. پاکستان میں ایک بھی غیر مسلم ایسا ثابت نہیں کیا جا سکتا. یہاں کسی قادیانی، کسی عیسائی کے ساتھ پاکستان میں کوئی زیادتی نہیں ہے، لیکن وہ انگریز، وہ لوگ یہ بات کریں جن کی تاریخ جبر و تشدد سے بھری پڑی ہے، جن کی تاریخ خود انڈیا آفس لائبریری جو آج بھی لندن میں قائم ہے, جا کر جا پڑو سے انگریز کی ڈائریوں میں کیا لکھا ہے, انگریز کے جرنیلوں نے کیا لکھا, انگریز کے افسران نے کیا لکھا, انگریزی بیوروکریسی نے کیا کچھ لکھا کہ ہم نے مسلمانوں پر کیسے ظلم ڈھائے, ہم نے مسلمانوں کے جبرن کس طرح مذہب کو تبدیل کیا, ہم نے ہندوستان کی اقوام پر جبرن اپنا مذہب کیسے مسلط کیا. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا, جیسے میں نے عرض کیا سرزمین ہندوستان کی ہے, مسجد مسلمانوں کی ہے. جب دہلی کی جامع مسجد میں پادری اور پادری پنڈت اور جب دہلی کی جامع مسجد میں عیسائی پادری برسر عام عیسائیت کا لیکچر دیتے تھے, اس سے بڑھ کر کوئی جاتی ہو سکتی ہے؟ یہ وہ دور تھا جب عیسائی مناظروں کے چیلنج کیا کرتے تھے, تو عیسائی مناظروں کے چیلنج قبول کرنے والوں میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی, آپ کے بھائی شاہ اسحاق, اور اسی طرح حضرت شاہ عبد القادر, حضرت سید اسماعیل شہید, مولانا رحمت اللہ کرانوی, مولانا محمد علی منگیری, مولانا محمد قاسم نانوتوی, یہ لوگ تھے پھر جنہوں نے عیسائیت کی بڑھتی ہوئی تبلیغی سرگرمیوں کے راستے میں بند باندھ دیا. جہاں کوئی عیسائی چیلنج کرتا یہ لوگ وہاں جاتے, وہاں جا کر مقابلہ کرتے, مناظرہ کرتے. مولانا رحمت اللہ کرانوی اس عظیم شخصیت کا نام ہے جنہوں نے آگرے کے مناظرے میں انگریز کو ایسی شکست فاش دی, پادریوں کو ایسی شکست دی. آپ نے دو دن تک مناظرہ کر کے ثابت کر دیا تم جس طرح تو انجیل کی بات کرتے ہو وہ ایک بدلی ہوئی کتاب ہے, قرآن مقدس وہ کتاب ہے جس کا ایک لفظ بھی تبدیل نہیں ہوا ہے. اور پھر آپ نے جب ثابت کیا تو پورے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ عیسائی جو بن چکے تھے وہ کلمہ رسول اللہ کا بننے لگے, اور پوری ہندوستان میں دھوم مچ گئی کہ انگریز کا مذہب عیسائیت ایک بدلا ہوا مذہب ہے, اگر کوئی مذہب حق ہے تو وہ مسلمانوں کا اسلام مذہب ہے. علمی طور پر بھی انگریز کے ساتھ جہاد جاری تھا, پھر حضرت سید احمد شہید, حضرت شاہ اسماعیل شہید اور آپ کے رفقاء اور ساتھیوں نے بڑی گہری سوچ اور منصوبہ بندی کے بعد یہ فیصلہ کیا اگر ہم انگریز سے ہندوستان میں رہتے ہوئے لگتے ہیں, چاروں طرف حکومت انگریز کی ہے اور انگریز کے وفادار موجود ہیں, ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. چنانچہ یہ نقشہ بنایا, یہ پلان بنایا کہ ہم ہجرت کر کے سرزمین افغانستان پر جائیں, پھر افغانستان کی سرزمین سے ہم جہاد کا آغاز کریں. اور پھر ان لوگوں نے ایک طویل سفر کیا, آپ سفر نامے کو پڑھیں, سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے یہ راجستھان کا علاقہ بہاول پور بیکانیر یہ علاقے پیدل سفر کیے, 8-8 دن تک ان علاقوں میں پانی کا نام و نشان نہیں ملا, درختوں کے پتے اتار کر ڈالیاں اتار کر انہیں نچوڑا گیا, گھاس نچوڑ نچوڑ کر اس کا پانی پیا, چبا چبا کر گھاس, وہاں کا سفر کرتے ہوئے شہداد پر پہنچے, لاہکارا پہنچے, وہاں سے چلتے ہوئے کوئٹہ پہنچے, کوئٹہ سے چلتے ہوئے افغانستان کندھار میں گئے, کندھار سے چل کر کابل میں آئے, کابل سے چلتے ہوئے پشاور کی طرف آئے, اور پھر بے وقت بھی دنیا نے دیکھا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے فتویٰ کو پورا کرنے کے لیے ان کے خاندان کے چشم و چراغ شاہ اسماعیل شہید سید احمد شہید نے اپنے ساتھیوں کو لے کر راجا رنجیت سنگھ سے پھر پشاور کو آزاد کر کے اسلامی حکومت قائم کر دی, اسلامی حکومت قائم کر دی. وہاں سے گوڑا کھٹک گئے, اسلامی حکومت قائم کی, پھر یہاں تک کہ یہ بالا کوٹ کی وادیوں میں گئے. بالا کوٹ کی وادیوں میں ایک طرف شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا گھرانہ تھا, اور ایک طرف انگریز کے ٹوٹ اور پٹھو راجا رنجیت سنگھ کا لشکر تھا. آج بھی بالا کوٹ کی وادیوں سے جا کر پوچھو کہ بالا کوٹ کے پہاڑوں, یہاں کے سنگریس ہو, یہاں کے پہتے ہوئے پانی کے دریاؤ, تم بتلاؤ کہ یہاں پر دہلی سے آنے والے سید گھرانے کے لوگوں نے انگریز کے چربے رنجیت سنگھ کی فوجوں سے جنگ کیسے لڑی. جب یہاں پر سید گھرانہ لٹ گیا اور ایک دوسرا کربلا برپا ہوا, اور شاہ اسماعیل شہید سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ یہ حضرات سن 1830 میں یہاں اپنی زندگی کی بازی ہار گئے, لیکن پورے ہندوستان کی قوم کے دلوں میں جہاد کی چنگاری کو برکا سونا بنا کر چلے گئے. آپ کے جانے کے ٹھیک 27 سال بعد پھر دنیا نے دیکھا کہ پورے ہندوستان میں انگریز کے خلاف ایک جنگ کھڑی ہوئی, تحریک آزادی 1857 کی آج پورے ہندوستان کی تاریخ میں ایک اپنا مقام رکھتی ہے. یہ علماء کرام تھے, یہ خاندان ولی اللہ کے بچے ہوئے کچھ لوگ تھے, یہ خواجہ چین تھے اس خاندان کے, جن میں پہلا نام حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کا آتا ہے, دوسرا نام حضرت مولانا رشید احمد گنگوائی کا آتا ہے, تیسرا نام مولانا محمد قاسم ناقوی کا آتا ہے. یہ وہ لوگ تھے جو انگریز کے خلاف
سہارا ہو گئے اور پھر وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے انگریز کے خلاف لڑتے لڑتے زخمی ہوئے اور حافظ دامن جیسے لوگ شہید ہو گئے. جب جنگے جب 1857 کی اس تحریک آزادی میں بھی انگریز کے پربردہ لوگوں نے انگریز کے ٹوٹوں اور ایجنٹوں نے اس تحریک کی جڑے کاٹ دی, یہ تحریک ناکام ہو گئی. پھر وہ دور آیا کہ ہندوستان کی سرزمین پر علماء حق پر وہ مظالم ڈھائے گئے, علماء حق کو اس طرح اذیتیں دے دے کر شہید کیا گیا کہ جس کی مثال ڈھونڈنے سے تاریخ اسلام میں نہیں ملتی ہے. 1857 کے بعد پھر چن چن کر لوگ گرفتار کیے جاتے. مولانا جعفر تھانیسی کی تحریک کالا پانی کو پڑھ لیجئے, تاریخ کالا پانی کو مطالعہ کیجئے, آپ کو پتا چلے گا کہ انگریز نے 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لینے والوں کے ساتھ کیا کیا. پھر آپ کو پتا چلے گا کس طرح یہ لوگ تھے جو چن چن کر تختہ دار پہ چڑھا دیے تھے, سور کی کھالوں میں بند کر کے درختوں نے لٹکا دیے تھے. دہلی سے لے کر امرتسر تک 1200 علماء کرام کو درختوں پہ لٹا کے جلا دیا گیا. ایک ظلم کا ایک دور تھا, ایک شرارت تھی جو ہندوستان کی سرزمین پر ظلم کی چھا چکی تھی, مگر اس کے باوجود بھی علماء حقا نے جہاد کا راستہ نہیں چھوڑا. اور جب دیکھا کہ ہماری تحریک ناکام ہو چکی ہے, پھر انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کا تحفظ کیا جائے, مسلمانوں کے نظریے کا تحفظ کیا جائے, کیونکہ انگریز نے ایک طرف سے اپنے مخالفین کو دبانے, اپنے مخالفین کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی تھی. جو اس کی مخالفت میں اٹھتا اس پہ وہابیت کے خطرے لگائے جاتے, جو اس کی مخالفت میں اٹھتا اس پہ غداری کے خطرے لگائے جاتے. ایک طرف انگریز نے مسلمانوں کے ساتھ غدار پیدا کر کے ان کی تحریک کا نقصان پہنچایا, دوسری طرف سے انگریز نے سرکاری مدرسے اور سکول قائم کیے. سرکاری مدرسے اور سکول قائم کر کے اس نے لاڈ نکالنے کے ذریعے ایسا نصاب تعلیم مرتب کیا کہ لارڈ مکالے نے مادر ملکہ برطانیہ کے سامنے جا کر کہا تھا, جو نصاب تعلیم میں نے مرتب کیا ہے آپ ہندوستان کے سکولوں میں کالجوں میں یہ نصاب نافذ کر دے, میں تمہیں دعویٰ کر کے یہ کہتا ہوں ہمارے سکولوں اور کالجوں سے جو قوم نکلے گی وہ رنگ نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوگی, فکر اور ذہن کے اعتبار سے وہ عیسائی ہوگی اور انگریز کے غلام پیدا ہوگی. چنانچہ یہ وہ دور ہے جب انگریز کے پربردہ لوگوں نے, انگریز سے مراد یافتہ لوگوں نے لندن کی یاترا کرنے کے بعد اس سرزمین ہندوستان پر انگریزی مدرسے قائم کیے, انگریز کے وفادار پیدا کرنے شروع کیے. اور یہی وہ دور تھا 1857 کی اس جنگ کی, جنگ آزادی کی بازی نہ جیت سکنے کے بعد دل توڑنے کی بجائے, حوصلے ہارنے کی بجائے مولانا محمد قاسم نانوتوی, مولانا رشید احمد گنگوہی, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے 1865 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. 6 مہینے کے بعد سہارنپور میں مظاہر العلوم کی بنیاد رکھی. اب علمی طور پر مقابلہ شروع ہوا, یہ ادارے قائم ہو گئے, دارالعلوم دیوبند مظاہر العلوم سہارنپور میں کام کرنا شروع کیا. ابھی پہلا دن تھا مغلیہ سلطنت کی ایک پرانی مسجد جسے چھتہ والی مسجد کہا جاتا تھا, چھتہ والی مسجد کے نیچے بیٹھ کر ایک استاد تھا جس کا نام محمود تھا, اس کے سامنے ایک شاگرد تھا جس کا نام محمود الحسن تھا. یہی وہ پہلا شاگرد ہے دیوبند کا پھر جو انگریز کے خلاف میدان میں آیا, شیخ الہند کہلایا. یہ وہ پہلا شگر تھا جس نے مارتا کی چہل کا کی, یہ وہ پہلا انسان تھا دیوبند سے فارغ ہونے والا جس نے ہندوستان سے انگریز کے پاؤں کھا کے رکھ دیے. دوستو کہنا آسان ہے, پھر تحریک اٹھی, پھر دارالعلوم دیوبند, مظاہر العلوم سہارنپور, مدرسہ عالیہ دہلی, یہاں کے فارغ التحصیل لوگ میدان میں آئے. ایک ایک آدمی میدان میں آیا, اس نے پھر انگریز کے خلاف علماء کو تیار کیا, انگریز کے خلاف جماعت تیار کی. یہی وہ شیخ الہند ہیں جنہوں نے اپنے ایک شاگرد مولانا محمد الیاس سے کہا جاؤ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کرو, گلی گلی میں جاؤ, ہندوستان کے ایک ایک گاؤں شہر میں جاؤ, ہندوستان کے دور دراز کے دیہاتوں میں جاؤ, مسلمانوں سے کلمہ رسول اللہ کا سنو, کلمہ رسول اللہ کا سناؤ, ان کے عقائد درست رکھو تاکہ مسلمانوں کے عقائد خراب نہ ہو سکے. ایک شاگرد مولانا محمد الیاس دہلوی ہیں جن کی تبلیغی جماعت آج بھی مسلمانوں کے عقائد درست کر رہی ہے. ایک شاگرد مولانا اشرف علی تھانوی ہیں جسے کہا اشرف علی تم تعریف و تشریف کا کام کرو, اسلام پر جو بھی اعتراضات وارد ہو رہے ہیں ان کا جواب دو, اسلامی شریعت کے احکام آسان سے آسان انداز میں مسلمانوں کے سامنے پیش کرو. وہ مولانا اشرف علی تھانوی جنہوں نے بہشتی دیور لکھا, جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی اور جن کے مواعظ چھپ چکے ہیں آج کئی کئی جلدوں میں, وہ شخصیت کے 1000 کے قریب آپ کی تصنیفات آج بھی دنیا میں موجود ہیں, اسی لیے آپ کو حکیم الامت کا لقب دیا گیا. اور ایک شاگرد آپ کے شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے ایک شاگرد سید انور شاہ کشمیری تھے. فرمایا تم دس حدیث تو ہندوستان کی سرزمین پر رسول اللہ کی حدیث کی خدمت کرو. پھر آپ نے وہ حدیث کی خدمت کی کہ آج علماء کرام کو فخر ہوتا ہے کہ ہم شاگرد ہیں اس شخصیت کے جو شاگرد ہے سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے. ہمیں بھی فخر ہے کہ میں شاگرد ہوں اس مفتی ولی حسن رحمت اللہ علیہ کا جو شاگرد ہے حضرت مولانا انور کشمیری رحمت اللہ علیہ کا جو شاگرد ہے شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے. پھر ایک شاگرد حسین احمد مدنی تھا. حسین احمد مدنی تھے رحمت اللہ علیہ, جسے آپ نے فرمایا تھا حسین احمد تمہارے ذمہ کام یہ ہے اب تو تم نے 22 سال تک روضہ رسول کے سائے میں بیٹھ کر رسول اللہ کی حدیث پڑھائی ہے. حسین احمد حضور کے روضے کے سائے میں بیٹھ کر حدیث پڑھانا بڑا کام ہے, لیکن تیری قوم تیری نسل ہندوستان کے لوگ انگریز کے منحوس سائے میں بڑی تخت تکلیف سے سانس لے رہے ہیں, حدیث رسول کوئی اور پڑھا لے گا, چل مدینہ چھوڑ, پہلے میرے ساتھ مالٹا کی چیئر کاٹ, پھر ہندوستان میں آ کر انگریز کے بعد کھٹے کر کے دکھا. دوستو یہ علماء دیوبند ہیں, یہ علماء ہیں جنہوں نے انگریز کے خلاف جنگیں لڑی. پھر تحریک خلافت کیا ہے, پھر تحریک ریشمی رومال کیا ہے. ایک شاگرد شیخ الہند کے مولا عبید اللہ سندھی بھی ہیں. مولا عبید اللہ جانتے ہو ان کے ذمہ کیا کام لگایا؟ فرمایا عبید اللہ جاؤ کابل میں جاؤ, والی کابل سے کہو تم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہو, تمہارے مسلمان ہندوستان کے بھائی غلامی کا دور کاٹ رہے ہیں. پھر کابل سے آگے بڑھو. مولانا عبید اللہ سندھی کابل گئے, کابل سے چلتے چلتے پھر وسطی ایشیائی ریاستوں میں گئے, پھر وہاں سے چلتے چلتے ماسکو پہنچے. ماسکو گئے جو روس کا دارالخلافہ ہے, وہاں جا کر آپ نے ہندوستان کی غلامی انگریز کے جبر و تشدد انگریز کے مظالم کا تذکرہ کیا, یہاں تک کہ روسی حکومت کو کمیونزم کے پجاریوں کو انگریز کی مخالفت میں مجبور کیا, یہاں تک کہ پھر آپ نے والی کابل کو تیار کیا. ادھر عبید اللہ سندھی یہ کام کر رہے تھے, ادھر شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ عمرہ کے ارادے سے حج کے ارادے سے حجاز مقدس میں چلے گئے, اور حجاز میں جا کر آپ نے والی ترک سے ترک اس وقت جو خلافت تھی تو خلافت عثمانیہ جو اس وقت عالی دنیا سے نصف حصے پر مسلمانوں کی ایک مضبوط اور مستحکم حکومت تھی, والی خلافت عثمانیہ سے ملاقاتیں کی اور ملاقاتیں کر کے یہ طے پایا کہ ادھر سے روس انگریز کی مخالفت کرے گا اور افغانستان کی فوجیں مسلمانوں کا ساتھ دیں گی, ہندوستان سے تم آزادی کا نعرہ بلند کرنا, ادھر سے سلطنت عثمانیہ تمہاری حمایت کرے گی, چاروں طرف سے مل کر انگریز کو ایسے پیس دو جیسے ٹکی کے دو پاتوں میں دانا پیس دیا جاتا ہے. پھر وہاں سے ملاقات کرنے کے بعد حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ایک خفیہ پیغام لکھا, جو خفیہ پیغام ریشمی رومال پر لکھا ہوا تھا. یہ تحریک ریشمی رومال کا آپ نے نام سنا ہوگا, نام سنا ہے کون جانتے ہیں, اتنی بڑی تحریک انگریز کے اکل پرزوں نے اس کی ایجنسیوں نے بتلا دیا تھا کہ سعود مکہ مکرمہ سے ریشمی رومال چل پڑا ہے. اگر وہ ریشمی رومال عبید اللہ سندھی کے پاس کابل میں پہنچ گیا تو پھر سلطنت عثمانیہ والی کابل ماسکو کے حکمران ایک ہو جائیں گے, ان کے ایک ہوتے ہی ہندوستان کے مسلمان آزادی کا نعرہ بلند کریں گے اور انگریز کا بیج بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا. انگریز نے اس تحریک کو ناکام بنانے کے لیے بندرگاہوں پہ پہرے لگا دیے, آخر وہ ریشمی رومال برامد ہو گیا. اور آپ حیران ہوں گے آج بھی انڈیا آفس لائبریری جو لندن میں قائم ہے شیخ الہند کا وہ پیغام وہ ریشمی رومال آج وہاں لہرا رہا ہے. انگریز نے تاریخ کے ایک ایک لفظ کو اپنی آفس لائبریری میں رکھ دیا ہے. ہم نے کیا کیا, مسلمانوں نے کیا کیا, جائیے انڈیا آفس لائبریری میں آپ کو نظر آئے گا جب ہندوستان کو دارالحرب قرار دے کر جب خالد تین حال میں آزادی کے نعرے لگانے والے ہندوستان کی فوج میں بھرتی ہونے کی حرام بھرتی ہر ہونا حرام کے فتوے دینے والے خالد تین حال میں للکار رہے تھے, اور ادھر سے عبید اللہ سندھی شیخ الہند مولا محمد علی جان جیسے لوگ میدان میں اتر چکے تھے, دوسری طرف بھی کچھ لوگ تھے جو فتوے دے رہے تھے ہندوستان دارالاسلام ہے, ہندوستان اور انگریز کی حکومت خدا کی رحمت کا سایہ ہے. وہ پیر وہ گدی نشین وہ مولوی وہ جاگیردار وہ بنیرے
جن کو تمغے ملے، جن کو رکاوات ملے، جن کو جاگیریں ملیں، جن کو حکومت نے بڑے بڑے خوبصورت شیخ الاسلام کے تمغے دیے، یہ وہ لوگ تھے جب ایک طرف علماء حق آزادی کی تحریک میں روح پیدا کر رہے تھے، یہ دوسری طرف مسلمانوں کے جذبوں کو سلانے میں مصروف تھے. 250 سال پر مبنی ہے تحریک آزادی کی داستان. یہ وہ تحریک آزادی ہے کہ جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے انگریز کے ساتھ حمایت کرنا چھوڑ دی، مسلمانوں کے دلوں میں انگریز کی نفرت پیدا ہو گئی، عالمی جنگ شروع ہوئی. انگریز نے چاہا کہ ہندوستان سے فوج بھرتی کر کے عالمی جنگ کی بھرتی میں جھونک دے، ہندوستان کے مسلمانوں کو، ہندوستان کے سکھوں کو، ہندوستان کے ہندیوں کو جمع کر کے وہ اس جنگ میں لائے اور وہاں جنگ کا نشانہ بنا دے، اپنے مقابل کا مقابلہ کرے. تو علماء حق تھے جنہوں نے پھپڑے دے دے کر انگریز کو تنہا کر دیا، نہ دلایا کہ انگریز ہندوستان چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا. ہماری تاریخ ایک روشن تاریخ ہے اور ہمارے افلاس کا کردار ایسا اچھوتا کردار ہے کہ جس کی مثال کاش کم ہندوستان کی ہزار سالہ تو کیا، میں جب سے ہندوستان مرض وجود میں آیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ پھل وہ کھانے لگے اور سمر ان کے ہاتھ میں آیا جنہوں نے انگریز کی وفاداریاں کی، انگریز کے گھوڑوں کو کھڑکھڑے کیے، انگریز کی فوج میں اپنے مزاروں اور غریب آدمیوں کو بھرتی کرا کر جگہیں حاصل کی، انگریز کے ہاتھ میں فتوے دیے، وہ شیخ الاسلام بن گئے، وہ کرنل بن گئے، وہ جنرل بن گئے، وہ وڈیرے بن گئے، وہ نواب بن گئے، اور جنہوں نے جگنے کٹوائی وہ غدار بن گئے. یہ جرم تھا، یہ حالات ہیں کہ جن حالات نے آج ہمیں یہاں تک پہنچایا کہ 53 سال ملک کو بڑے ہو گئے ہیں، اس ملک کی درو دیواریں اسلام کا راستہ دیکھ رہی ہیں مگر اسلام نظر نہیں آتا. اسلام کیسے نظر آئے؟ آپ ایک گاڑی خریدتے ہیں، نئی گاڑی خرید کر آپ بغیر ڈرائیور کے، بغیر ماہر کے، کسی اور کے حوالے نہیں کرتے ہیں. اگر گاڑی خرید کر ایک غیر ڈرائیور کے حوالے کر دی جائے وہ گاڑی توڑ کر رکھ دیتا ہے، وہ گاڑی تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. میں حرام اس بات پر قربانی دی گئی، جنگ لڑی گئی، ایک تاریخ چلی آزادی کے لیے، پاکستان کے اصول کے لیے. نعرہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اسلام کے لیے جب ملک حاصل کر لیا گیا دے ان کو دیا جن کو کلمہ نہیں آتا تھا. نہیں سمجھے آپ؟ ذمہ داروں آپ ٹریکٹر خریدتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، کار خریدتے ہیں، مہنگی سے مہنگی گاڑی خرید کر اناڑی کو دیتے ہیں؟ دیتے ہیں. اور اگر کوئی دے تو یہ پاگل پنا نہیں؟ میں پوچھتا ہوں، ملک اسلام کے لیے بنایا، کلمے کے لیے بنایا، ہزاروں قربانیاں اسلام کے لیے دیں اور دے ان کو دیا جن کو نہ خانہ خدا کا علم نہ کلمہ کا علم. کلمہ نہیں آتا، نماز نہیں آتا، کیا کریں؟ اس میں اسلام نافذ کریں. پھر اسلام نافذ ہوا؟ جس طرح غیر ڈرائیور کو گاڑی دو تو گاڑی ٹوٹ جاتی ہے. آپ نے ان لوگوں کو ملک دیا جو اسلام کی الپیش سے بھی واقف نہیں تھے، پھر ملک توڑا یا نہیں توڑا؟ ملک ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ باقی ملک بھی حالت بھی اس وقت جو آپ کے سامنے ہے وہ سب جانتے ہیں، مقروض ہو کر رہ گیا ہے، معاشی اقتصادی طور پر تباہ ہو کر رہ گیا ہے، بدمنی کا دور دورہ ہے، قومیت اور لسانیت کو نعرے اٹھ رہے ہیں. اگر آج بھی چاہتے ہو یہ ملک ایک مضبوط اسلام کا قلعہ بنے تبھی بن سکے گا جب ان لوگوں کے ہاتھ میں دو گے جو اسلام کو بھی جانتے ہیں، اسلام پہ عمل بھی کرتے ہیں، دوسروں سے کروا بھی سکتے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ.